بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 اگست 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان اور قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کی وہ معروف آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا ہو کہ جو اس آیت کا کچھ نہ کچھ ادراک نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں روزے کی حکمت، روزے کی فضیلت، اس کا بیان ہو، وہی قرآن حکیم کا نزول کے اعتبار سے جو خاص طور پر اس مہینے میں قرآن حکیم نازل کیا گیا شب قدر میں، تو اس حوالے سے بھی باتیں آپ کے سامنے نہ آتی رہی ہوں. سورہ بقرہ کا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، کل 6 آیات، لیکن رمضان کی اس مہینے کو کیوں منتخب کیا گیا روزے جیسی عبادت کے لیے، وہ عبادت کے جس کے لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خاص اپنے خزانے فضل سے اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. اور یہ وہ بات ہے کہ جب حکمت صوم کا ذکر ہوتا ہے کہ روزے کی اصل حکمت کیا ہے، ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے تو اس کا ایک تو ظاہر ہے، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رو ہونا چاہیے، پھر جو ارکان ہیں نماز کے ان کے اوپر آپ نے عمل کیا، نماز کا ظاہر تو ادا ہو گیا. لیکن یہ کہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نماز کی اصل غرض و غایت کیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو، نماز ادا کرو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے. یہی معاملہ جو ہے وہ حج کی عبادت میں، خاص طور پر قربانی کا ذکر کیا گیا سورہ حج میں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہارا قربانی کا جانور خواہ تم نے 5 لاکھ خرچ کر کے اسے حاصل کیا، نہ تو اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے. خون زمین میں جذب ہو جائے گا، گوشت ہم کنزیوم کر لیں گے، اپنے لیے پریزرو کر لیں گے. ولکن ینالہ التقویٰ منکم، ہاں اگر تقویٰ موجود ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، دین پر عمل پیرا ہو، تو تمہاری یہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. تو روزے کا یہی معاملہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اگر روزے کے عمل کے نتیجے میں انسان میں خدا خوفی اور تقویٰ پیدا نہیں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صرف بطور یاد دہانی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں اور منکرات پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، یہ پری ریکوزٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے قطعاً کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے، حالانکہ اس شخص نے روزے کے ظاہر کو پوری طرح انٹیکٹ رکھا، لیکن اصل شے کیا ہے وہ بات نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ کہ رمضان کے روزے کا جو تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے حسن ظن یہ ہے کہ جو حضرات بھی یہاں شریک ہیں، صرف جو بات میں عرض کروں گا صرف ان کے لیے ایک ریمائنڈر کا درجہ رکھتی ہوگی، ایک یاد دہانی کے درجے میں بات ہے کہ دن بھر کے روزے کی مشقت کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ ہماری جو حیوانی جبلتیں ہیں، نفسانی خواہشات، ان پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ الصوم جنۃن، روزہ ڈھال ہے، کس بارے میں؟ اس لیے کہ گناہوں کی جو یلغار ہوتی ہے، یہ بیرونی گناہ تو چلیے بات کی بات ہے، انسان کے اندر جو اپنا شیطان موجود ہے، جو اس کی حیوانی تقاضے ہیں، وہ انسان کو مجبور کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر۔ تو روزے کے ظاہر کو انٹیکٹ رکھ کے آپ نے گویا کہ اپنے ان تمام تقاضوں کو لگام دی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، وہ شخص کے جو اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس سے لرزا و ترسا رہا، خائف رہا، ڈرتا رہا، اور اپنی خواہشات نفس کے یہ منہ زور گھوڑے کو لگام دے کر رکھی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو صرف یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ تو یہ ہماری جو انتہائی، جسے آپ کے یہ پاورفل جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو، جو چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، اس سے بھی مجتنب رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کے نتیجے میں جو ہمارا انسانی جو بھی ایک معاملہ ہے، اس کا جو دوسرا عنصر ہے روحانی وجود، یہ معاملہ تو خاصی وجود کا ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہماری تمام جو ہماری غذا بھی یہی سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، پھر یہ کہ یہی زمین ہے کہ جس کے ارد گرد جو ہے پورا غلاف ہے ہوا کا، وہاں سے آکسیجن ہم جذب کر رہے ہیں، یہی چیز ہے ہماری حیات کے لیے۔ پھر یہ کہ جو کہا گیا وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی وہ بھی اسی زمین سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے، تو ہمارے اس خاکی اور حیوانی وجود کے جو تمام تقاضے ہیں وہ آپ اس زمین سے حاصل کر رہے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور ایک مہلت عمر جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی لکھ دی ہے، جب وہ مکمل ہوگی تو اسی زمین کے گڑھے میں ہم تمہیں دوبارہ پہنچا دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اور پھر ایک دن آئے گا یوم قیامہ کہ جس دن اسی زمین سے ہم تم تمام لوگوں کو جو ہے نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ حیوانی تقاضے اور ان کی تمام ضرورتیں بھی گویا کہ یہیں سے پوری ہو رہی ہیں۔ اب دن بھر کے روزے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان سیکھے گا اپنی اس نفسانی، جسے کنٹرول، سیلف کنٹرول کہیں، جس کے نتیجے میں جو روح کہیں اندر دبی ہوئی ہے، کہیں سسک رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ مادی وجود جو ہے اس درجے وزنی ہے، اور ہمارے یہ جو حیوانی تقاضے اس درجے بوجھل ہیں کہ انہوں نے روح کو پیس رکھا ہے، دبا رکھا ہے۔ اس جسم کی تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کہیں کوئی کسی اعتبار سے جو ہے کوئی بیماری کا معاملہ ہو جائے تو فوراً اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر تک ہم پہنچتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم بھول جاتے ہیں وہ شے جو ہمارا اصل ہے، جسے میں روحانی وجود کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر قرآن حکیم میں 7 مقامات پر ہے، اور 2 مقامات ہیں کہ جہاں فرمایا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے اس جسد ظاہری کو مکمل کر دوں، اس کا تصویہ کر دوں، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ شرف آدمیت یا شرف انسانیت جو ہے وہ اصل میں انسان مسجود ملائک تب بنا جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا ایک عنصر داخل کر دیا۔ تو دن بھر کے روزے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ حیوانی تقاضے کچھ کمزور پڑیں گے، اسے کوئی ذوف لاحق ہوگا، جس کے نتیجے میں روح جو کہیں اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سسک رہی ہے، دبی ہوئی ہے، اپنا رب کا قرب چاہتی ہے، یہ تو وہی شے ہے نا کہ جس کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ، وہ نفخت فیہ من روحی، الفاظ نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح میں سے بھوکا آدم نہیں، اور یہ امتیازی معاملہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا، ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ایک طویل حدیث جو ہے اربعین نبوی کا جب مطالعہ ہوا تھا والد المحترم اللہ تعالیٰ غلیق رحمت کرے، تو انہوں نے بڑا تفصیلی بیان کی تھی اس حدیث میں کہ جو الفاظ آئے کہ جب رحم مادر میں انسانی جنین 120 دن مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جو اس روح کو جو کہیں موجود ہے، کہیں بڑے کولڈ اسٹوریج میں موجود ہے، اس شخص کی متعین روح، اس کو لا کر رحم مادر میں 120 دن کے جو ایمبریو ہے اس کے ساتھ پیوست کر دیتا ہے، ملحق کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ معاملہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا امتیازی نہیں تھا، ہر انسان کے اندر وہ ایک روح نامی شے موجود ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے. لہذا دن بھر کے روزے کی مشقت کا نتیجہ جو نکلے گا، بالآخر روح جو ہے متوجہ ہونا چاہے گی اپنے رب کی طرف، اس کا قرب حاصل کرنا چاہے گی. اب یہ بہترین موقع ہے کہ روح کی آبیاری کا جو سامان آپ کے پاس ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے. ایمان میں اضافہ چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پر غور و فکر کرو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے. یہی ایمان ہے، یہی روح ہے، یہی تقویٰ ہے. تو اب یہ بہترین موقع ہے، گویا کہ رات کے اوقات، دن اور رات کا جو ایک کمبینیشن ہے ماہ رمضان کا، یقیناً وہ لوگ کہ جو اس میں دونوں اعتبارات سے جو ہے استفادہ کر رہے ہیں، دن کا روزہ، اس کے تقاضے، تقویٰ، اس پر کاربند ہیں، اور پھر یہ کہ رات کے اوقات کا ایک حصہ انہوں نے متعین کر رکھا ہے اس قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تجدید تعلق کے لیے، خاص کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے، اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، اس کی درس و تدریس ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ شرف اس مسجد کو حاصل ہے کہ 1984 میں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب سے غالباً 28 برس پہلے کی بات ہوگی، بلکہ شاید 38 برس پہلے، 28 برس پہلے، جبکہ اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا، سب سے پہلا دورہ ترجمہ قرآن اس مسجد میں والد محترم نے کرایا، اور اس کے بعد پے در پے تقریباً ہر سال 5-7 سال تو یہی معمول رہا، لیکن اس کے بعد بالکل اسی طرح جس طرح دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اسی شہر لاہور کے اندر 12-15 مقامات ہیں کہ جہاں یہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے. اس دور میں تو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہوتی تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ دن کے روزے کی مشقت بھی ہے، اگلے دن آفس بھی جانا ہے، رات کا آرام بھی ضروری ہے. اور 1984 مجھے یاد ہے، یہ مسجد اس طرح تو موجود نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ایک بلکہ بیسمنٹ پہ غالباً اس وقت، یہ باہر ظاہری حال جو ہے وہ بھی شاید تعمیر نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ شدید گرمی تھی اور لوگوں کو جو ہے کسی طرح یہ معلوم، اس کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگلے دن آپ کو جو ہے اپنی جو معاشی ذمہ داریاں اس کو بھی ادا کرنا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پروگرام جو ہے اس طرح آگے بڑھا ہے، اور عرض پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا شہر ایسا ہوگا کہ جہاں اس نوع کے پروگرام نہ ہو رہے ہیں. کراچی شہر کے اندر جو ہے 20-25 مقامات کا دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام ہو رہے ہیں. اور جو حضرات ہمارے اس پروگرام میں اب تک شریک نہیں ہوئے، جسے آپ کہتے ہیں کہ منہ کا ذائقہ جو ہے اسے تبدیل کرنے کے لیے کسی دن یہاں تشریف لائے، ویسے بھی اب آخری عشرہ شروع ہو چکا، جو آخری شب گزری ہے کل کی رات وہ 21 رات تھی، تو ابھی اگر آپ ہمت کر لیں اور ایک عزم کر لیں اور بقیہ دن جو ہے اس دورہ ترجمہ قرآن میں تشریف لائیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم کے اندر کتنی قوت تسخیر ہے، کس طرح وہ آپ کو پوزیس کرتا ہے. اب یہ وہ شے ہے گویا کہ جس نے اس پروگرام کو دو آتشہ کر دیا، دن کا روزہ اور رات کا ایک بڑا حصہ قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنا. اور اس میں بھی دلیل ممکن ہے، آپ سے بہت سے حضرات کے لیے یہ باتیں صرف ایک تذکرہ اور یاد دہانے کی نوعیت کی ہوں، دو احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے روزے اور رات کے قیام کو بالکل اس طرح لازم و ملزوم قرار دیا کہ آپ ایک دوسرے سے الگ کر ہی نہیں سکتے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قیام، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو یہ درس و تدریس اور اس کی جس طرح تفسیر بیان ہوتی ہے جب یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، یہ دور صحابہ دیکھ لیجیے، ان کو تو ضرورت نہیں تھی، لہذا وہ تو اگر تہجد میں کھڑے ہیں، رات کا بڑا حصہ انہوں نے قیام کی حالت میں قرآن حکیم کی اگر تلاوت کی ہے تو وہ بھی ان کے لیے کافی تھا. لیکن اب ہمیں ضرورت ہے کہ اگر اس کے معانی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا ریفرنس، پھر اس کے اندر جو حکمت ہے، جو فلسفہ ہے، اور پھر یہ کہ اس آج کل کے حالات کے اوپر اس کا انتباہ کرنا، اگر یہ تمام چیزیں سامنے آئیں تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کے ایمانی جذبات میں تو اضافہ ہوگا. تو الصیام والقرآن یشفعان للعبد، حضور فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں جو ہیں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے اس بندے کے حق میں کہ جس نے دن میں روزہ رکھا اور اس کے تقاضوں کو ادا کیا، تقویٰ پر کارمند رہا. دوسری حدیث میں خاص طور پر آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، وہ بھی ایک تذکرہ یاد دھیان ہے کہ کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک فاقہ ہے، ایک اپنے اوپر، جسے آپ کہیے کہ ایک انہوں نے اپنی ذات کے اوپر تو ایک کنٹرول کر لیا کہ یہ چیزیں نہیں لی، لیکن اس کا اصل غرض، اس کی غایت، اس کا جو اصل مقصد تھا تقویٰ، اس کی کوئی رمق اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکی. جیسا کہ روزے کی حالت میں ہے وہی جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، دھوکہ دہی بھی ہو رہی ہے، غلط بیانی بھی ہو رہی ہے. اگر دکان پر بیٹھے ہیں تو جیسے روزے سے پہلے کم تولتے تھے وہی تولا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں اگر اسی طرح جاری ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس روزے کی اہمیت نہیں ہے. یہ اگرچہ ایک فاقہ تو شمار ہو جائے گا، اس سے وہ بھوکا اور پیاسا رہا ہے. تو الصیام والقرآن یشفعان للعبد، ایک یہ حدیث جس میں حضور نے دونوں کو جمع کیا، اور دوسرے یہ کہ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے دن کا روزہ رکھا اپنے ان تمام تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے، ایمان اور احتساب، خود احتسابی بھی مراد ہے، اور اللہ سے بہترین اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن ان کے تقاضوں کو پورا کرو. ومن قام رمضان، اور جس شخص نے قیام کیا رات کے اوقات میں اس قرآن حکیم کے ساتھ بسر کیے، اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو احادیث نبویہ کا دیکھ لیجئے، دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کرنا، اس لیے کہ دن بھر کی اس مشقت کے نتیجے میں آپ کے حیوانی تقاضے جو ہیں اسے ضعف لاحق ہوگا، اسے کمزوری لاحق ہوگی، جس کے نتیجے میں جو روح موجود ہے وہ اپنے رب کی طرف جو متوجہ ہونا چاہتی ہے اسے موقع ملے گا. لہذا اب یہ بہترین وقت ہے کہ اس کی آبیاری کا سامان کیا جائے. اسی حوالے سے ایک طویل حدیث ہے کہ جو اصل میں آج میرا موضوع تھا، چند باتیں تو تمہیدی، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یاد دہانے کی نوعیت کی آپ حضرات کی میں نے گوش گزار کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دن کے روزے کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے جو ہم پر حقوق ہیں اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اور اس قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ان تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ حدیث ذرا کچھ نسبتاً طویل حدیث ہے، میں کوشش کروں گا کہ آج جو ہمارے پاس وقت ہے 1:30 بجے تک کا، اس میں ہم اس کو مکمل کر لیں. یہ ترمذی میں موجود ہے، دارمی میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے. راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں. بعض احادیث تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، آپ کے کان بھی اس سے پوری طرح آشنا ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انداز ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث وہ ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس محفل میں موجود تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. جو ہے کہ اس حدیث کو بقیہ احادیث پر ایک گنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے حضرت علی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا، میں اس محفل میں شریک تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اور حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے. اب فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں، کوئی امتحان، انسان کسی ابتلاء میں، کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے، فتنہ ہے. یہی سے میرا ذہن متوجہ ہوا، قرآن حکیم میں دو چیزوں کو بار بار فتنہ کہا گیا، متعین الفاظ کے ساتھ وہ سورۃ تغابن میں ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں اصل فتنہ. لیکن مال اور اولاد کو بہت سے اور مقامات پر جمع کیا گیا، گویا کہ یہ بات کہ یہ جو دو چیزیں وہ کسوٹی ہیں، وہ امتحان ہے کہ جس پر انسان پرکھ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ جو ہے معاش کمانے میں گزرتا ہے. آپ اپنے اوقات کار کا جائزہ لیں تو رات کے 6-7-8 گھنٹے جو ہے آپ نکال دیجئے آرام کے، کچھ وقت جو ہے اور آپ میل ملاپ کے بیٹھے ہوئے خاندان والوں کے ساتھ، باقی پورا دورانیہ صبح 8 بجے سے لے کر اور شام 6 بجے تک کس کام میں بسر ہو رہا ہے؟ معاش کے لیے، مال کمانے کے لیے. تو گویا کہ ہماری جو ایک ہارڈ ڈسک اگر آپ شمار کریں گے تو اس کا 70% حصہ ہماری معاش سے متعلق ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اور جسے قرآن حکیم بھی کہتا ہے انسان کا اصل پھل کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے. اور اگر آپ یوں کہنا چاہیں تو اس میں بھی قطر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ انسان مال کماتا ہے یا روپیہ پیسہ جمع کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے، اس کی بہترین تعلیم کے لیے. اور ان دونوں چیزوں کو جو آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ کور کر رہے ہیں اسے قرآن فتنہ قرار دے رہا. انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اصل فتنہ ہے. اس لیے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ کے حکم شریعت کے احکامات سے تجاوز کر جائے اور ان محبتوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ حرام کام میں جو ہے انسان جو ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کے اندر اگر منہ مارنے لگا ہے، اپنے روزی میں حرام کی آلائش نجاست شامل کر لی، اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر کی، دین کے بارے میں کہیں کوئی خیال تک نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑی آزمائش تو یہ، جس میں ہم لوگوں کی اکثریت بالکل فیل ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں آتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آ رہی، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے بچپن میں ان کی تعلیم کا بندوبست کیا کیا تھا، ہمارے دور کے جو لوگ ہیں ان کا بچپن تو یقیناً اس کیفیت میں گزرا ہے کہ ہمارا آغاز تو نورانی فائدے سے ہوا، اسکول کی شکل تو ہم نے کہیں بعد میں دیکھی تھی، پہلے قاری صاحب آ گئے، کلمے یاد کرا دیے، قرآن پڑھنا سکھا دیا، بسم اللہ ہو گئی، پھر اپنے بزرگوں کو دیکھا نماز کے لیے جا رہے ہیں، رمضان کے روزوں کا بڑا اہتمام ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں غیر شعوری طور پر انسان کی شخصیت سازی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. لیکن یہ کہ آج کے دور کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ چیزیں جو ہے اب تو بالکل عمقہ ہو چکی ہیں. اب ہمیں اگر فکر ہوتی ہے تو بچوں کی صرف دنیا میں تعلیم کی ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں لوکیلٹی میں کون سا بہترین اسکول ہے جہاں کہیں آپ پوری نرسری میں داخل کر دیں، ابھی بچہ 2.5 سال کا ہے اس کو بھیج دو تاکہ اس کی گرومنگ اسی انداز میں ہو، تو فتنہ تو خود بنے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے سب سے بڑا فتنہ. تو فتنہ اصل میں اس کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر کوئی شے پرکھ لی جائے. تو انہا ستکون فتنۃن، حضور نے فرمایا کہ ان قریب ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے، کوئی بہت بڑی آزمائش ہے. اب وہ فتنہ کسی عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بہت بڑی اجتماعی تکلیف کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. قل تو بل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی جس محفل میں موجود تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضرت علی نے حضور سے سوال کیا، قل تو بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس فتنے سے بچ نکلنے کی شکل کیا ہے. دیکھیے یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ہمارا اگر ذہن ہوتا تو وہ اس سوال کرتا کہ وہ فتنہ کب آئے گا، اس فتنے کا دورانیہ کتنا طویل ہوگا، کتنا عرصہ رہے گا، اس فتنے میں کتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، وہ معلومات کا ایک ڈیٹا ہے کہ جو آپ نے اپنے ذہن کے اندر جمع کر دیجیے جتنا چاہیں، اس کے اوپر پورا تھیسس لکھ دیجیے، اس پر پی ایچ ڈی کر لے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا انہا ستکون فتنۃن، ان قریب ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، تو جو خالصتاً عملی سوال تھا اس سے کوئی غلط نہیں، اس لیے کہ فرمایا ہوا ہے اللہ کے رسول کا، وہ صادق والمصدوق، اس کی سچائی میں کہیں کوئی شرط نہیں ہے. لیکن جو خالصتاً عملی سوال تھا وہ حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، قل تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو یہ بتا دیجئے کہ اس سے بچ نکلنے کی سبیل کیا ہے. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، جسے ہم اگر میڈیکل لینگویج میں استعمال کروں پروفائلیکٹک میئر کیا ہوں گے. پچھلے سال آپ کو معلوم ہے وہ ڈینگی فیور آیا تھا، اس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں سے بھی شاید تعداد بڑھ گئی تھی ان لوگوں کی جن کی ہلاکتیں ہوئی. تو بڑی اس کی پروفائلیکٹک میئرز ہونے چاہیے، پانی جمع نہ ہو، یہ نہ ہو، تو ممکن ہے کہ ویکسین بھی آ گئی ہو یا آنے والی ہو، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گویا کہ پیش کی ایک تحفظ فراہم کرتی ہیں، جو پروفائلیکٹک ایک کردار ادا کر رہی ہے. تو کل تو ملبخ یا مخرج منہا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اس فتنے سے بچنا چاہے تو اس کا عملی معاملہ کیا ہوگا، وہ کیا کرے؟ قال کتاب اللہ. اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر جب انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے ایگزٹ بتائیے، ایگزٹ کا لفظ بہترین ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہیں، اب تو یہاں بھی ہمارے یہاں جو موٹر ویز ہیں وہاں بھی ایگزٹ کے الفاظ جو ہے نمایاں ہیں، لہذا یہ بھی گویا کہ ہمارے معمول کا حصہ بن گیا، ورنہ یہ کہ جو حضرات بھی جایا کرتے تھے کہیں بیرون ملک، تو بڑے بڑے فری ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، تو وہاں ایگزٹ ہوتا تھا لکھا ہوا کہ اگر آپ فلاں بستی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ ایگزٹ نمبر اتنے سے آپ باہر نکل جائیے. گویا کہ باہر نکلنے کی جگہ، بچاؤ کی جگہ، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچنے کا معاملہ. قال کتاب اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شکل ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. قال کتاب اللہ، خالصتاً عملی سوال تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ بھی خالصتاً عملی ہے، کہ اس اللہ کی کتاب کے ساتھ اگر اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے میں مبتلا ہونے سے بچائے گا. اب آگے اصل میں جو الفاظ ہیں، پورے خطبے کے الفاظ جو ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدح فرما رہے ہیں قرآن حکیم کی، اس لیے کہ وہ فارسی کا شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا، قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، ہیرے جواہرات جو ہیں یا یہ کہ اس قسم کے جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کر دیا جائے، آپ میں سے کسی کے سامنے پیش کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ آپ ایک عام پتھر سمجھیں یا کانچ کا ٹکڑا سمجھیں، بہت قیمتی ہیرا، کوہ نور ہیرا، آپ کے ذہن میں کیا تصور ہوگا اس کا، لیکن ایک اگر ممکن ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کہیں میں سوچ رہی یہ کوہ نور ہیرا ہے، تو شیشے اور کانچ کا ایک پتھر ہے، لیکن یہ کہ اس کی قدر و قیمت اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کسی جوہری کے پاس چلے جائیں، اسے جا کر دکھائیں گے یہ تو بتائے گا کہ کس قدر قیمتی پتھر ہے، انتہائی نایاب ہے، اور یہ ہیرا جو ہے جب اس کو پوری طرح جو ہے اس کا انعکاس دیکھے گا تو اس کی اسسمنٹ تو وہ کرے گا. یا یہ کہ کوئی بادشاہ کے جس کے دن رات انہی چیزوں میں گزرتے ہیں وہ اس کی قدر کرے گا. تو قرآن حکیم کی جو اصل قدر ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے جو اس قرآن کا نازل کرنے والا ہے، کلام اللہ ہے یہ، اللہ کا کلام ہے، یا تو اس کی قدر و قیمت سے وہ خود آگاہ ہے، یا وہ ذات کے جس پر یہ قرآن حکیم نازل کیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو ہے یہ مدح قرآن ہے بلسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زبان سے قرآن حکیم کی مدح. تو حضور نے فرمایا قال کتاب اللہ، اس فتنے سے بچ نکلنے کی شکل سبیل صرف ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. فیہ نبأ ما قبلکم، اب آگے اس کتاب کے جو خاص ہیں جسے ہم خواص کہتے ہیں، اس کے خاص بیان کیے گئے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں تم سے پہلے کے حالات واقعات موجود ہیں. دیکھیں اصل بات ہے ترجیح اور پرائرٹی کی. اگر ہمارے نزدیک ترجیح آخرت ہے، اخروی زندگی ہے، جس کا مظہر اس دنیا کے اندر دین پر عمل کرنا ہوگا، تو ہمارے معاملات کچھ اور ہوں گے، اس لیے کہ ترجیح آخرت ہے. ممکن ہے دنیا والے آپ کو پاگل اور دیوانہ سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اتنا بڑا منفع تمہارا منتظر تھی اور تم اس کی طرف جو ہے آنکھ دیکھنے کو تیار نہیں ہو، اس لیے کہ اس کے اندر ذرا سی چھوٹی سی غلط بیانی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ نفع تمہیں حاصل ہو سکتا، تھوڑی سی بے ایمانی کر لو بعد میں پھر اللہ کے متقی اور زاہد بن جانا، لیکن اس وقت تو یہ نفع حاصل کرو. لیکن انسان ان چیزوں کو ٹھکراتا ہے، اس لیے کہ ترجیح آخرت، پرائرٹی نمبر ون اگر آخرت ہے. تو قرآن حکیم میں ہم سے پہلے وہ امتیں جن کے طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو بھیجا، رسول اپنی قوم کے لیے ہمیشہ حجت بنا. نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے، نبی ایک مصلح ہے، وہ گویا کہ اللہ کا پیغام تو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن بہت سے انبیاء ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، قرآن حکیم میں خود موجود ہے. بنی اسرائیل پر جب فرد قرارداد جرم عائد کی گئی، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، ان کا قتل کر دینا انبیاء کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک رقاصہ کی فرمائش پر جو ان کا سر قلم کر کے تشریح میں رکھ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. ہیرودوس یا پتہ نہیں اس طرح کا نام تھا اس وقت، جو امپائر تھا اس نے جو ہے یہ کام کیا تھا، ایک نبی کو قتل کر دیا، لیکن رسول کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، رسول تو حجت بن کر آتا ہے. تو جن قوموں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے، اگر قوم چٹا انکار کر دے تو پھر اس قوم کو لازماً تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. بچائے جاتے ہیں صرف اہل ایمان اور وہ رسول وقت جو اس وقت موجود تھا. تو فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں ہو گزری ان کی خبریں، ان کے حالات، انہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے تباہ و برباد کیا. قرآن حکیم کا مطالعہ کرو. اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی بڑی چہیتی سمجھتی تھی. دو مقامات پر قرآن میں موجود ہے کہ جہاں یہود کے بارے میں کہا گیا کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودات، نحن ابناء اللہ واحباؤه، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ تو ہمیں مست نہیں کر سکتی، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں. جو آج ہمارا تصور ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں. تو یہ ظلم جو ہے یہود کو بھی لاحق تھا، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، بالآخر راز درگاہ قرار دے دیے گئے، اور ذلت اور مسکنت جو ہے اور اللہ کا غضب ان پر تھوپ دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں. مکی صورتیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، کتنے انبیاء اور رسول کا ذکر ملے گا کہ جو آپ کو لرزا دینے والے حالات، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کسی کو بہت بڑی چنگھاڑ نے آ پکڑا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں پوری کی پوری قوم جو ہے زمین میں دھسا دی گئی، کوئی ایسا زلزلہ آیا کہ کوئی متنفس جو ہے وہ باقی نہیں رہا. فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے جو حالات ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہیں. عبرت آموزی تو ہو نا، نصیحت آموزی ہو. وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد میں آنے والے جو ادوار ہیں ان کے واقعات یا ان کے حالات بھی قرآن میں موجود ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا اگر آپ ذرا غور و فکر کرتے ہوئے اگر مطالعہ کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ملیں گی کہ محسوس ہوگا کہ آج کے دور کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس میں تو گویا کہ ہمارے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ قصہ کہیں پرانے لوگوں کا نہیں ہے، ہمارا اپنا قصہ ہے، ہمارے اپنے حالات ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں آنکھیں کھول کر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. تو قرآن کی جو صفات ہیں، اس کے جو خاص ہیں، فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے کے حالات، قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی موجود، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد میں آنے والے جو ہیں اس کے حالات بھی موجود ہیں. وحکم ما بینکم، اور اس قرآن حکیم میں وہ حکم موجود ہے، ایک طرف دانش بھی ہے، دانائی بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور دوسری طرف شریعت کے احکامات موجود ہیں. وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں ان کا حل قرآن حکیم میں موجود ہے. اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسے آپ بنیادی سٹرکچر کہتے ہیں وہ تو قرآن نے فراہم کر دیا، لیکن آنے والے دور میں اجتہاد کا دروازہ بہرحال ابھی تک اوپن رکھا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اس کے تابع رہتے ہوئے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، حالات میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو مبادیات ہیں، جو بنیادیں ہیں، اس کو آپ تک نہیں کر سکتے. وحکم ما بینکم هو الفصل ليس بالحظر، یہ قرآن حکیم، یہ قول فیصل ہے، معاذ اللہ کوئی حضلیات پر مشتمل کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن پر اعتراض کرنے والوں نے کہا تھا نا کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، قرآن نے کہہ دیا گیا سورہ حاکم، یہ کسی شاعر کے کلام تو نہیں ہے. پھر بعضوں نے کہا یہ تو کہانت کی باتیں ہیں، جس طرح کوئی کاہن باتیں کیا کرتا ہے وہ قرآن پہ ہے. وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کہانت والی باتیں تو اس میں نظر نہیں آ رہی. پھر حضور کے بارے میں کہا گیا کہ مجنون ہے، کوئی آسیب ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ. اپنا وہ آبائی دین جو تقریباً 2000 برس سے چلا آ رہا تھا، بت پرستی جس کی بنیاد تھی، اس سے انحراف، جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتے. ہمیں تو قائم رہنا ہے اس دین پر جو ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے. یہ ایک نئی بات شروع کر دی انہوں نے. یہ تمام باتیں کہیں گئی ہیں. وَهُوَ قَوْلُ الْفَصْلِ، یہ قول فصل ہے، لیسا بذل، یہ کوئی یاوا گوئی نہیں ہے، کوئی کہانت نہیں ہے، کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بہت اہم الفاظ ہیں، اور اس میں تو گویا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اس فریم میں فٹ کر کے سوچنا چاہیے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہیں ہمارے اوپر تو فٹ نہیں ہو رہے کہ جس شخص نے قرآن کو ترک کیا اپنی سرکشی کی وجہ سے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ سرکش صرف ہم اس شخص کو کہیں گے جو اللہ کو ماننے سے انکار کر دے. سرکش تو ہمارا نفس ہے نا, وہ ہمیں گناہوں کی ترغیب دے رہا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر اپنے اس نفس کی اطاعت کریں تو یہی تو سرکشی ہے. استکبار اور کسی کہتے ہیں, تکبر, عاجزی اور زاری ہونا چاہیے. بندگی عبادت تو یہ ہے نا کہ اللہ کے ہر حکم اس کو اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھنا. لیکن اگر انسان اس سے آزاد ہو جائے, اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہو جائے, تو یہی سرکشی ہے, یہی نفس پرستی ہے. خواہ وہ کتنا ہی بلند بانگ دعویٰ کرتا رہے کہ میرا معبود اللہ ہے, لیکن اس کا معبود اللہ نہیں ہے, اس کا اپنا نفس ہے. یہ مضمون بھی قرآن میں دو مقامات پر آیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی, کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, ہاتھ جوڑے کھڑا ہے, جو خواہش کوئی اگڑائی لے کر کھڑی ہوئی, پھر اللہ کا حکم کیا, اللہ کا رسول کا حکم کیا, ہر شے ثانوی, پرائرٹی نمبر ون یہ ہوگا کہ مجھے اپنی اس نفسانی خواہش پر عمل کرنا ہے. تو اس کا معبود پھر, قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا معبود پھر اللہ نہیں ہے. خواہ وہ دن میں ہزار دانوں کی تسبیح کرتا رہے کہ میرا خالق میرا مالک اللہ ہے, لیکن اس کا معبود تو اس کا اپنا نفس ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, تو من ترکہ من جبار فسمہ اللہ. جس شخص نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کیا, اب یہ انقطاع جو ہے اس کی کتنی ڈائمینشنز ہے اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیے. قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی انقطاع ہے, آپ منقطع ہو گئے قرآن سے. یا صرف یہ کہ سال کا ایک مہینہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں گے, بقیہ گیارہ مہینے قرآن سے کوئی سروکار ہی دے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے, ہر دن کا آغاز آپ قرآن حکیم سے کریں, اس سے جو برکت ہوگی اور اس کے جو مظاہر ہوں گے اس کا آپ خود فیل کریں گے. تو ترک قرآن جو ہے اس میں سب سے پہلے تو یہی ہوگا, قرآن حکیم کے ساتھ آپ تلاوت نہیں کر رہے. پھر اگلا لازمی تقاضا کیا ہوگا, جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ تو آئے. اس حوالے سے بھی قرآن حکیم دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے, اس کے پڑھنے والوں کی تعداد اربوں میں ہے, لیکن سمجھ کر پڑھنے والے, ظاہر ہے کہ قرآن صرف عرب علاقے تک تو محدود نہیں ہے نا, عجم میں بھی پھیلا. اب یہاں بھی قرآن کے ماننے والے کتنے موجود ہیں, لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے والوں کی تعداد کیا. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, ترک قرآن کی دوسری شکل یہ ہے. تیسرے یہ کہ قرآن حکیم کی ہدایات پر عمل نہ کرنا. قرآن کس لیے نازل ہوا؟ صرف اس لیے تھی کہ مردے کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں کہ یاسین وہ آسان بدلی نہیں, کہ اس کی جان جو ہے آسان نہیں اس کے ساتھ نکل جائے. قرآن تو عمل کے لیے نازل ہوا تھا, ہم نے اسے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے مختص کر دیا, جبکہ قرآن تو زندوں کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. تو ترک قرآن کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کو جانتے بوجھتے آپ کے علم میں ہے کہ قرآن میں میرے لیے یہ ہدایت موجود ہے, اور اسے آپ اپنے لیے قابل اعتنا نہ سمجھیں, اس پر عمل نہ کریں. اور اگلا تقاضا جو ہے اس کی بات تو یقیناً پھر سب سے آخری ہوگی کہ اس قرآن کو خود اس پر عمل پیرا ہو کر, خود اس کو سمجھنے کے تقاضے ادا کر کر, خود اس کی تلاوت کا ادا کر کے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے. تو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جو شخص بھی اپنی سرکشی اور استکبار کی بنیاد پر قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کرتا ہے, اگلے الفاظ نوٹ کیجیے, قسمہ اللہ, بہت سخت الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ اسے پیس کر رکھ دے گا. اب یہ اگر ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کریں تو کسی شے کی انتہائی کوئی ورژن ہو سکتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہوگا, تباہ و برباد ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا, یہ کر دے گا وہ. لیکن قسمہ اللہ, کسی شے کو بالکل ختم کر دینا, حصے بخلے کر دینا, اسے پیس کر پیس دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. اب اگر صرف یہی حصہ ہمارا ایک ذہن میں کندہ ہو جائے کہ قرآن حکیم کے جس کے ماننے والے تو ہم ہیں یقیناً, لیکن قرآن پر ایمان صرف ایک پوٹلی کی شکل میں ہمارے ذہن میں کہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ایک طرف گوشے میں موجود ہے, اس کا تعلق ہماری نہ عملی زندگی سے ہے, نہ کسی پرائرٹی میں ہے, نہ اسے پڑھنے کو تیار ہے, نہ اسے سمجھنے کو تیار ہے, نہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہے. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله, اور جو شخص بھی ہدایت کا طالب ہے قرآن کو بائی پاس کر کے کہیں اور سے, اضله الله, اللہ تعالیٰ اس کو تو لازماً گمراہ کر دے گا. اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہدایت کا سب چشمہ قرآن ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا عمل کیا ہو کہ ہم کشکول ہاتھ میں لیے جو ہے وہ مغربی اقوام کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ ہمیں معاشی جو اپنے ہاں جو بھی انجینئرنگ کرنی ہے وہ وہاں سے لینی ہے, معاشرت کے اندر جو ہمیں کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو مغرب سے لینی ہے. معلوم ہوا کہ قرآن تو آپ کے نزدیک کی پرائرٹی نہیں ہے, ہمارے نزدیک کی پرائرٹی نہیں ہے. تو من ابتغى الهدى في غيره اضله الله, جو شخص بھی ہدایت کا طلبگار ہے, ہدایت حاصل تو کرنا چاہتا ہے لیکن قرآن کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے, وہ قرآن کے جس پر ایمان کے ہم دعوے دار ہیں لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رہنما اصول مغرب سے درآمد کیے جائیں, ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے, ثقافت کیسی ہونی چاہیے, مغرب کی طرف ہم منتظر ہیں, وہاں سے ہمیں ہدایات ملنی چاہیے. تو فرمایا اضله الله, جس شخص نے گویا کہ یہ طرز عمل اختیار کیا کہ قرآن کو بائی پاس کر کے اور کہیں سے رہنما حصول حاصل کرنا چاہے ہیں, اپنی معاش یا معاشرت کے لیے بنیادیں کہیں اور سے اخذ کرنا چاہتا ہے, تو فرمایا اضله الله, اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو لازمن گمراہ کر دے گا. رات وقت اصل میں ختم ہو گیا, ابھی اس حدیث کا تقریباً نصف باقی ہے اور اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی, کیونکہ آج کافی وقت جو ہے ہمارا کچھ شروع کے 10-15 منٹ تمہیدی باتوں میں نکل گئے, تو انشاءاللہ اس کی ہم تکبیر اگلی مرتبہ کریں گے. اب تک جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لی جائے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جو قرآن حکیم کے ساتھ ہمیں ایک تجدید تعلق کا موقع فراہم کرتا ہے. تو رمضان کے اس جو بھی لمحات ہیں اسے ہم اپنے لیے امر بنائیں. وقت ہے, ابھی آخری عشرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک طویل حدیث جو کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, مجھے یاد پڑ رہا ہے, رحمت اللہ بھٹو صاحب نے پچھلی مرتبہ اس کا مطالعہ کروایا تھا. اولہ رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النار. اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ جو اللہ کی رحمت لیے ہوئے, دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت لیے ہوئے, اور تیسرا عشرہ جو گویا کہ ان لوگوں کے لیے بھی نوید ہے, نوید جاتزا ہے جو کہیں گناہوں کے دلدل میں گردن تک دھسے ہوئے ہیں, وہ بھی صدقہ دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے گا. تو آخری عشرہ بھی باقی ہے, اس کی طاقت راختیں بھی باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ سنجیدگی سے اپنے تعلق ایک تجدید نو کا ارادہ کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.